بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@digicom.net.pk.
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتكفر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ یہ حدیث ہے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر یہ احسان عظیم ہے کہ تقریباً دین کا آدھا نہیں تو کم از کم ایک تہائی زندہ ہم تک ان کی معرفت پہنچا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق بھی اس بنا پر زیادہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت، ذکاوت اور سمجھ بھی غیر معمولی عطا فرمائی تھی. وہ چونکہ ہر وقت گھر میں رہتے ہوئے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول و فعل کو، آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتی تھی اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی. اس واسطے دین کی جتنی باتیں ان کو معلوم تھی بہت سے دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام کو معلوم تھی. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے. خاص طور پر وہ باتیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، وہ زیادہ تر ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. یہ حدیث بھی انہی میں سے ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تو اتنی محنت فرماتے تھے تہجد کی نماز میں جہاں تک تفکر قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک تھک جائے. اتنا طویل قیام ہوتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ کھڑے کھڑے آپ کے پائے مبارک پھٹ جاتے تھے. جہاں اس روایت میں لفظ یہ ہیں کہ پھٹ جاتے تھے، بعض دوسری روایتوں میں الفاظ آئے ہیں جہاں تک کریمہ قدمہ، یعنی آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا. اتنا طویل قیام ہوتا تھا. ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے. آٹھ رکعتیں تہجد کی نماز ہوتی اور تین رکعتیں وتر کی، عام طور سے معمول یہ تھا. لیکن وہ آٹھ رکعتیں کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے ان رکعتوں کے حسن و جمال اور ان کے طول اور طویل ہونے کے بارے میں پوچھو نہیں. یہ الفاظ رہتا ہے پوچھو نہیں. یعنی کسی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس نماز کے حسن کو اور اس کی لمبائی کو بیان کر سکے, ہمارے پاس الفاظ نہیں اس کو بیان کرنے. ایک چھوٹا سا تھوڑا سا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابہ کرام میں سے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شامل ہوں. جن کی پنج وقت نمازیں جو پانچ وقت کی ہیں فرض نمازیں, وہ تو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, لیکن رات کی نماز کیونکہ گھر میں پڑھی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو اس واسطے خیال ہوا کہ کسی دن جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی جائے, اور جب وہاں پر جا کر نماز دیکھنے کا خیال آیا تو سوچا کہ آپ ہی کی ابتدا میں کیوں نہ پڑھ لیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پیچھے نیت باندھ لیں بحثیت مقتدی سے تو اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. یہاں یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ ویسے نفلوں کی جماعت جائز نہیں, نفلوں کی جماعت کوئی بھی نفلی نماز ہو, تہجد کی نماز ہو یا کوئی اور نفلی نماز ہو, وہ جائز نہیں. البتہ اتفاقی طور پر ایک دو آدمی کسی وقت دل چاہ گیا وہ کھڑے ہو گئے بغیر کسی خاص اہتمام کے, بغیر دوسروں کو بلائے ہوئے, تو اس کی اجازت ہے. تو عام طور سے تہجد کی نماز آگے رسم تنہا پڑھتے تھے, کبھی کوئی صحابی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے نیت باندھ لی تو ایک آدمی کے حد تک ایسا ہو جاتا, لیکن تہجد کی بڑی جماعت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے کر اشتہار کر کے اعلان کر کے, اس کی اجازت نہیں. یہ شریعت میں بنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں شبینہ وبینہ کا رواج چل نکلا ہے کہ شبینے ہوتے ہیں باقاعدہ, ان کا اشتہار ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے, لوگ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نفلوں کے اندر جماعت میں ختم کیا جائے گا, یہ ناجائز ہے, مکروہ تحریمی, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بار بار عرض کر چکا ہوں کہ دین نام اپنا شوق پورا کرنے کا نہیں ہے, دین نام ہے اتباع کا, اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع, یہ ہے دین. یہ سوچنا کے ساتھ اس طرح اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ذرا مسجد میں آتے ہیں اور رونق ہو جاتی ہے, اور یہ فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے, یہ سب باتیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے سنت کے خلاف, جو سنت کے خلاف ہے اس میں خیر نہیں ہوتی, تو وہ ناجائز. ہاں لگتا ہے اس کا دکھا جیسے یہاں ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں کھڑے ہوئے, پیچھے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تہجد کی نماز آپ کے ذہن دیکھنے کی, اور جا کر یہ بھی کھڑے ہو گئے. کھڑے تو ہو گئے, فرماتے ہیں کہ کھڑا تو ہو گیا شوق میں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنے شروع کی تو پہلی رکعت تھی اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر, فرماتے ہیں کہ اور تلاوت بھی اس طرح نہیں جیسے کہ آج کل نماز کے اندر لوگ اگر لمبی قرات کرنی ہو تو گھاس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ فرمایا کہ یرسلھا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے ترتیل کے ساتھ تلاوت شروع کی, اور اس میں فرمایا کہ تلاوت بھی اس شان سے کہ جب کوئی آیت آتی رحمت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو آپ تھوڑی دیر ٹھہرتے اور ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جس رحمت کا ذکر آپ فرما رہے ہیں وہ مجھ کو عطا فرما دیں. جب کوئی آیت آپ کی عذاب کی تو آپ اس پر ٹھہرتے اور ٹھہر کر پناہ مانگتے کہ یا اللہ جس عذاب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, اور جب کوئی آیت آپ کی تشبیہ کی جس میں یہ حکم ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کرو تو ٹھہر کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کرتے سبحان اللہ فرماتے ہیں. جب کوئی آیت آتی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کا حمد کرنے کا حکم ہوتا تو ٹھہر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد فرماتے ہیں. جو نفلی نمازوں کے اندر یہ جائز ہے, فرض نمازوں میں ایسا کرنا نہیں چاہیے. نفلی نمازوں کے اندر جو آدمی معنی سمجھتا ہو, تو مثلا جنت کا ذکر آ رہا ہے پڑھتے ہوئے, تو سنت ہے نفلی نمازوں میں کہ ٹھہر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگے کہ یا اللہ یہ آپ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں, جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں, اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دی. جب کوئی عذاب کا ذکر آئے, دوزخ کا ذکر آئے, تو آدمی ٹھہر جائے, ٹھہر کر دل دل میں دعا مانگ لے کہ یا اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما دی. تو یہ کرنا چاہیے نفلی نمازوں کے اندر, خاص طور سے تہجد کی نماز میں. اتنا تو پتہ لگ ہی جاتا ہے ایک مسلمان کو جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو, چاہے عربی نہ آتی ہو, کہ یہاں جنت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر اتنی جگہ کیا ہے, جنت کے تجریب ان کا پھیلا رہا, تجریب ان کا پھیلا رہا اتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں جب آئے تو اس صورت میں رک کر دل ہی دل میں, دل دل میں کیا کہہ رہا ہوں کہ زبان سے اگر مانگیں گے اپنی زبان میں تو وہ جائز ہے. عربی میں تو دعا مانگ سکتے ہیں, لیکن اردو میں اپنی زبان کے اندر مانگنا جائز نہیں, اور عربی بنے گی نہیں. تو اس واسطے دل دل میں دعا مانگ لیں, زبان سے نہ کریں. یا اللہ یہ نعمتیں جو آپ ذکر فرما رہے ہیں, یہ آپ کا کرم ہے, آپ کا انعام ہے, اے اللہ میں بھی ان کا محتاج ہوں, اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما دی. اور جن عذاب کا جس عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں, میں بھی اس سے ڈرتا ہوں, اے اللہ. غرض حضرت حضرت نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہوا تھا اور شام سے نماز ہو رہی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب اندازہ لگائیے اس نماز کا کہ تلاوت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تقدیر کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں, اور اس شام سے تلاوت فرما رہے ہیں کہ ہر ہر آیت جو کر اس کے تقاضے کے مطابق ٹھہر رہے ہیں, رک رہے ہیں. کیا کیا عالم ہوگا اس نماز کا. لیکن آپ اضافہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں اس طرح پڑھتا رہا یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ, 100 آیتیں پوری ہو گئی. اب مجھے خیال ہوا کہ 100 آیتیں ہو گئی ہیں بہت طویل, تو اب شاید رکو فرمائیں گے, تو تھکن بھی ہونے لگی ہوگی, تو فرمایا کہ سوچا کہ شاید اب رکو فرمائیں گے. لیکن فرماتے ہیں فرما تھا, اس کے باوجود آپ 100 آیتیں پورے ہونے کے باوجود آپ گزر گئے اور رکو نہیں فرمایا. فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چلو اور طویل ہوگی, یہاں تک کہ 200 آیتیں ہو گئیں, تو اس وقت خیال آیا کہ شاید اب رکو فرمائیں گے. لیکن فرمایا آپ نے تلاوت جاری رکھی, نماز جاری رکھی, رکو نہیں فرمایا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ بقرہ ختم ہو گئی, مکمل ہو گئی. تو جب سورہ بقرہ مکمل ہونے لگی تو مجھے خیال آیا کہ شاید ایک رکعت میں آپ کا ارادہ پوری سورہ بقرہ پڑھنے کا تھا, لہٰذا سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو اب رکو فرما دیں گے. لیکن جب سورہ بقرہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع فرما تھا, اور سورہ آل عمران کی تلاوت اسی انداز سے اسی شام سے شروع ہو گئی. یہاں تک کہ پوری سورہ آل عمران ہو گئی اور اس کے اوپر آپ نے رکوع فرمایا. غالباً ایسا یاد پڑتا ہے کہ پورے آل عمران پر فرمایا, تو پہلی رکعت پر رکوع فرمایا, اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سورہ نساء شروع فرمائی, اور سورہ نساء جو پوری پڑھنے کے بعد رکوع فرمایا. تو دو رکعت میں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ نساء, جس کے معنی کتنے پڑھے ہوئے تقریباً 5:15 پر دو رکعتوں کے. تو پڑھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں ہی تہجد کی, لیکن 8 رکعتیں اس شان سے اس انداز سے کہ دو رکعتوں میں تقریباً 5:15 پارے کی تلاوت فرماتے. اب بتائیے جب یہ دو رکعتوں کا یہ عالم ہے تو کھڑے کھڑے کیا عالم ہوتا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنے طویل جتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر برم آ جاتا. ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلا گیا تہجد کی نماز دیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اسی طرح پیچھے کھڑے ہو گئے. تو فرمایا کہ اتنا طویل قیام فرمایا آپ نے کہ مجھے میرے دل میں برے خیالات آنے لگے. کیا خیالات آنے لگے؟ بعد میں کہتے ہیں کہ دل میں خیال یہ آنے لگا کہ تمہارے وقت کا کام نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھو, نماز پڑھو کے چلے جاؤ. یہ خیال دل میں آنے لگا اس درجہ طویل قیام ہوگا. تو حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ یہ منظر دیکھتی تھی. بھائی آپ کو اگر تشریف رکھنا ہے تو تشریف رکھیں, اور پھر جانا بھی تشریف لے جائیں, اس طرح کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے آداب کے خلاف. تو روزانہ یہ منظر دیکھتے حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا طویل قیام ہو رہا ہے, اور یہ بات نہیں کہ قیام ہی میں سارا زور خرچ ہو گیا. فرمایا کہ جب رکوع فرماتے تو رکعہ مثل قیام ہی او اطول, جو رکوع بھی قیام کے برابر لمبا ہوتا ہے اس سے بھی لمبا ہوتا, اور سجدہ فرماتے تو سجدہ بھی وہ قیام کے برابر طویل ہوتا, رکوع کے برابر طویل ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ طویل ہوتا. تو اس شان سے یہاں تک کہ حضرت ام المؤمنین فرما دیا کہ ایک مرتبہ مجھے سرکار دوارہ سے سجدے میں تھے تو اتنا طویل سجدہ فرمایا, اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے یہ دل میں خیال گزرنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی. یہ خیال اس لیے آیا کہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر حکم یہ ہے قرآن کریم میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ یعنی بے حس و حرکت, اعضاء کو حرکت نہیں ہونی چاہیے, کھڑے ہو یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو تو جتنا ہو سکے اعضاء کو دوسری حرکتوں سے بچا کر ساکت ثابت نماز کو. یہ بھی آج کل ہمارے ہاں بڑی اس میں بحتیاتی ہوتی ہے کہ کھڑے ہیں نماز میں لیکن بلا وجہ فضول حرکتیں ہو رہی ہیں, بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں, بار بار بجا رہے ہیں, بار بار سر کو حرکت ہو رہی ہے, پاؤں کو حرکت ہو رہی ہے, ہاتھوں کو حرکت ہو رہی ہے, یہ آداب ہے نماز کے خلاف. نماز میں جتنا ہو سکے بے حصہ حرکت انسان کھڑا رہے, یا سجدے میں ہو یا رکوع میں ہو, چھوٹی نماز ہو یا بڑی نماز ہو, اس میں اپنے آپ کو حتی الامکان سکون کی حالت میں رکھنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں نماز پڑھتے. تو اتنا طویل سجدہ ہوا, حرکت کوئی نہیں, نہ ہاتھ کو نہ پاؤں کو نہ جسم کو, تو خطرہ ہونے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں روح مبارک قبض تو نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ میں نے پھر اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کے انگوٹھے کو ہلا کر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے روح قبض ہو گئی. اس طرح سجدہ کرنا ہے. اتنی محنت روزانہ دیکھتی تھی صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک دن پوچھ بیٹھی, یہ حدیث میں ہے, جب پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت فرماتے ہیں نماز میں, سجدے میں, رکوع میں, قیام میں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما چکے ہیں قرآن کریم میں کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تو آپ معصوم ہیں, کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی بالفرض بھول چوک ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اگلی پچھلی سب معاف کر چکے ہیں. ہم جس کی کیا مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے, اس میں کوئی جوا چک کسی انسان کو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کی ضمانت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کی ضمانت ہے. تو جب یہ بات ہے تو آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ رہا ہے, پاؤں پھٹے جا رہے ہیں, اتنا طویل قیام ہو رہا ہے, اتنا طویل رکوع سجدہ ہو رہا ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نفلی نماز میں جو گھر میں پڑھ رہے ہیں اپنی ذات میں تنہا دیں, جو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی جس میں فرض نماز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جس میں امامت فرمایا کرتے تھے پنج وقتہ نماز, اس میں حکم یہ تھا کہ من امن منکم فلیخفف, جو امامت کرے وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے, اس میں لمبا قیام لمبا رکوع لمبا سجدہ نہیں, کیونکہ فرمایا کہ نماز جماعت کے اندر کوئی بوڑھا ہوتا ہے, کوئی کمزور ہوتا ہے, کوئی حاجت مند ہوتا ہے, اس کو جلدی فارغ ہونے کی حاجت ہوتی ہے, لہذا اس کو بارے میں حکم تھا, خود کا اپنا بھی عمل یہ تھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم یہی تھا کہ نماز ہلکی پڑھو دوسروں کے لیے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز پڑھاتا ہوا ہوتا ہوں, اس زمانے میں خواتین بھی آیا کرتی تھی نماز کے اندر, تو خواتین جو آتی ہیں ان میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے, تو بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں اپنی نماز کو اور مختصر کر دیتا ہوں اس خیال سے کہ کہیں اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی, اگر نماز میں میں نے لمبی کی تو اس ماں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ میرا بچہ رو رہا ہے, اس واسطے میں اس کو جلدی خارج کر دیتا, جلدی ختم کر دیتا. تو دوسروں کے ساتھ جب امامت کر رہے ہیں تب تو اتنی ہلکی پھلکی نماز ہو رہی ہے, عورتوں کا بھی لحاظ ہے, بچوں کا بھی لحاظ ہے, بوڑھوں کا بھی لحاظ ہے, اور جب خود تنہائی میں پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر, تو وہاں یہ عالم ہے اپنے نماز کے طول کا. تو سر ہمارے یہاں اللہ بچائے ہمارا معاملہ الٹا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کبھی نماز پڑھانے کا موقع مل جائے تو اس میں تو لمبی نماز پڑھا اطمینان سے پڑھاتے ہیں, اور اگر تنہا نماز پڑھے اکیلے میں پڑھے سنتیں اور نفلیں تو وہ جلدی جلدی ہو جاتی, لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بارے میں. غرض حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو سب کچھ معاف ہو چکا, گارنٹی دی جا چکی جنت کی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی, پھر یہ اتنی محنت اور اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا سرکار دوارا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میرے اگلے پچھلے سارے بھول چوک سب معاف فرما دی, لیکن یہ بتاؤ کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس مالک نے مجھ پر یہ کرم فرمایا تو اس مالک کا شکر ادا کرنا میرا کام ہے, ویسے تو ایک بندے کے, تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا محنت اٹھا رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کرنے کے لیے یہ محنت اٹھاتا ہوں, یہ مشقت اٹھاتا ہوں. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, بہت مشہور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد, لیکن اس میں جس عظیم حقیقت کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائی وہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہے, یاد رکھنے اور سمجھنے کی بات. وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت, آپ کا محنت اٹھانا, اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمانا, یہ محض جنت و دوزخ کے لیے نہیں تھا. اگر صرف جنت کے لیے ہوتا تو پہلے سے ضمانت موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, پھر یہ محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی واسطے سے عائشہ کو خیال بھی پیدا ہوا, وہ محض جنت کی خاطر نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے مقام رضا, مقام قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو جن کی نگاہ حقیقت پر ہوتی ہے تو وہ محض جنت اور دوزخ کی بات نہیں ہوتی, بلکہ اصل میں وہ جانتے ہیں کہ یہ جنت اور دوزخ تو اصل میں عنوانات ہیں. جنت عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا, دوزخ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضی. ان کو اصل فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو, میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے, اس کی رضامندی حاصل ہو جائے, وہ خوش ہو جائے. وہ خوش ہو جائے تو اگر جنت نہ بھی دے, آرام میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی. تو حقیقت میں مقصود اللہ جل جلالہ کی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا قرب, اس کی طرف توجہ, اس کی طرف رجوع, یہ ہوتا ہے ان کا اصل مقصود. یہ جنت کی نعمتیں بلا شبہ بڑی نعمت ہیں, مانگنے کی چیز ہیں, لیکن درحقیقت وہ عنوان ہے اللہ اس لیے محبوب ہے, اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا عنوان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا عنوان ہے, اس واسطے اس کو مانگتے ہیں. لیکن اصل ان کی نظر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. دوزخ سے ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا, اور اس واسطے اسے ڈرتی ہے. اصل خوف یہ ہوتا ہے کہ جس مالک نے مجھ پر انعامات کی اتنی بارشیں برسائی ہیں, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, انعامات کی بارشوں میں رکھا ہے, وہ نہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو, اس کی رضا میں فرق نہ آئے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتی ہے فکر اصل میں. جنت اور دوزخ تو اس کا منگانا تو اگر سے گارنٹی مل گئی لیکن اس کے باوجود بات کرے گی. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی بڑی درجے کی اولیاء میں سے خاتون ہیں, لیکن ایسی خاتون جو ہماری تاریخ میں جن کی مثالیں ملنی مشکل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. ان کے حالات میں بتایا گیا ہے کہ عبادت بہت کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس قدر غالب قلب پر تھی کہ دن رات کسی میں مست اور بعض اوقات غلب حال کسی کیفیت تاریخ ہو جاتی تھی. اسی میں یاد آیا کہ ایک مرتبہ زیارت ہوئی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, خدا جانے جاگتے میں ہوئی کہ سوتے میں ہوئی, زیارت ہوئی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تو کچھ شرمندگی کا اظہار فرمایا حضرت رابعہ بصریہ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس واسطے کہ میں اپنے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت اتنی زیادہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس درجے کی محبت معلوم نہیں ہو. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس درجہ غالب ہے کہ رسول اللہ آپ کی محبت مجھے اتنی اپنے قلب میں محسوس نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے آپ کے سامنا کرتے ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ رابعہ یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل پر اتنی غالب ہے تو حقیقت میں وہ ہماری محبت ہے, وہ میری محبت ہے. اللہ کی محبت میری محبت اور میری محبت اللہ کی محبت, دونوں محبتوں میں کون فرق رہے. کبھی اس کا غلبہ محسوس ہوتا ہے, کبھی اس کا غلبہ محسوس ہوتا ہے, حقیقت میں دونوں ایک چیز ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کی محبت کہاں سے آئی؟ اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اور اللہ کی محبت کے معنی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کی اطاعت اور اس میں اطاعت رسول لازمی حصہ ہے. لہذا یہ جو طبی طور پر تمہارے دل میں خیال ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت غالب ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی نظر نہیں آتی, تو یہ تمہارا واہمہ ہے. اصل میں تو ایک ہی محبت ہے, وہ اللہ کی کہہ لو یا رسول کی کہہ لو, دونوں میں کوئی فرق نہیں. ایک آیت ہے قرآن کریم میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے, جو منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ مخلوق کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں اور مخلوق کی رضامندی کی فکر ان کے دماغ پر چھائی ہوئی ہے. تو قرآن شریف کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تم ان کو کسی کو سزا نہ دو, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں, اور تمہارے راضی کرنے سے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں فائدے حاصل کر لیں. اس کے بعد فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ تمہیں راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں, ان کو راضی کریں, مخلوق کی رضامندی کی چاہتی کریں, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے. یہاں جو لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا بہتر تھا, تو وہاں عربی قاعدے کے لحاظ سے لفظ ہونا چاہیے تھا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, کہ اللہ کو راضی کرے اور رسول کو راضی کرے, دو کا ذکر ہے نا. تو عربی زبان میں دو کی طرف جب کوئی اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے الگ ضمیر ہوتی ہے, اردو ان کو راضی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ فرمایا اللہ و رسول ہوں آپ کو یرزو ہوں, اللہ اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کرے, ان کو نہیں کہا اس کو. کہا کہ مبصرین نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے, یہ ضمیر واحد کی جو لے کر آئے ہیں یہ اس وجہ سے کہ درحقیقت اگرچہ اللہ رسول دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن رضامندی کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں. اللہ کو راضی کر لو رسول بھی راضی, رسول کو راضی کرو اللہ بھی راضی. اللہ کی محبت ہو تو رسول کی محبت خود بخود آ جائے گی, اور رسول کی محبت ہو تو اللہ کی محبت بھی خود بخود آ جائے گی. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں. اللہ کی محبت اگر چھائی ہوئی ہو تو وہ رسول کی بھی محبت ہے، رسول کی محبت چھائی ہو تو اللہ کی بھی محبت ہے، اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات تو خیر بیچ میں آ گئی۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھا کسی نے کہ ہاتھ میں آگ اور پانی لیے جا رہی ہے، پوچھا کہاں؟ کہا کہ یہ اس لیے لے جا رہی ہوں کہ اسے جا رہا ہے کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں، اس واسطے کہ ساری دنیا نے کہ ساری توجہ جنت اور دوزخ کی طرف لگی ہوئی ہے، تو عبادت کر رہا ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو گناہ سے بچ رہا ہے تو دوزخ سے بچنے کے لیے بچ رہا ہے، ساری توجہ جنت اور دوزخ کی طرف لگی ہوئی ہے اور میرے مالک کو سب بھلائے ہوئے ہیں، میرے مالک کی رضامندی کو سب نے بھلا رکھا ہے، تو اس واسطے یہ جا رہی ہوں کہ اس کو لے جا کے جنت کو بھی آگ لگا دوں اور دوزخ کو ختم کر۔ وہ کیا کہنا ہے، مقصود یہ تھا پیارے بھائی جنت اور دوزخ کچھ نہیں، اصل چیز اللہ مالک کی رضامندی ہے، وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے اور رضامندی کا اعلان فرما دے کہ ہاں ہم تجھ سے راضی ہیں، یا یت اور نفس المطمئنہ یا ربی کی راضیت مرضیہ، یہ فرما دے بس وقت آتے، تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تو دوزخ جنت تو عنوانات ہیں، تو ان کو اصل مقصود بنانا یہ درست نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ جب مرنے لگے انتقال ہونے لگے تو انتقال کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناظر دکھائے جنت کہ دیکھو، پوری حدیث میں بھی آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کو سکرات الموت میں مناظر دکھا دیے جاتے ہیں جنت کے، کہ دیکھو یہ تمہارا مقام ہے یہاں پہنچنے والے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو جنت کے مناظر دکھائے گئے، باغات اور محلات اور کیا کیا نعمت ہے، جب وہ دکھائے تو منہ پھیر لیا ادھر اور منہ پھیر کر شعر پڑھا کہ ان کا نا منزل اتی بالحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایام، کہ اگر میری محبت کا مرتبہ آپ کے نزدیک وہی تھا جو آپ نے مجھے دکھایا ہے اس وقت، یعنی میری محبت کا سلا یہی تھا جنت کی یہ نعمت ہے، فقط ضیعت ایامی، تو میں نے آپ کی ساری زندگی برباد کر، کیا مانا کہ جو کچھ کیا تھا وہ میں نے ان نعمتوں کی خاطر نہیں کیا، جو کچھ کیا تھا اللہ میں نے تو آپ کی رضا مندی کے لیے کیا تھا، اس کو دکھانے کے بجائے یہ بات مجھے سنوا دیجئے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، تو ساری نعمتیں اس کے آگے ہیں، یہ بات زبان سے انشاءاللہ۔ تو جو اصل جو نعمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے، وہی مقصود ہونی چاہیے ہر عبادت سے ہر طاعت۔ لیکن ایک بات ساتھ ہی یاد کر دوں، یہ قصے تو میں نے سنا دیے حضرت بصریہ کا بھی اور بزرگ کا بھی، انہوں نے کہہ دیا کہ میں جنت کو آگ لگا دوں اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں منہ پھیر لیا جنت کو دیکھ کر، یہ ساری باتیں بھی غلبہ حال کی باتیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ اس درجہ دل پر چھا گیا، اس درجہ غالب آ گیا کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے حواس میں نہ رہے، اور اس کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ بھائی جنت دوزخ اللہ نے بنائی تو کسی حکمت سے بنائی یا ویسی وہ نے بنا دی، تو اس کو کوئی شخص جلانے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اس طرح سے اعتراض کا اندیشہ ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ بات ایک غلبہ حال کی حالت میں فرمائی گئی، مقصود صحیح تھا لیکن غلبہ حال میں فرمائی گئی، اس میں وہ لوگ معذور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاف معافی ہوتی ہوتی، اسی طرح جنت سامنے آئی اور منہ پھیر لیا، تو یہ بھی غلبہ حال کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بندی قابل تقلید نہیں، یعنی ہم آپ کرنے لگے یہ کام تو یہ ہمارے آپ کے کرنے کا نہیں ہے کہ جنت سے اعراض کریں یا یہ کہیں کہ جنت دلا دینے کی چیز ہے، وہ غلبہ حال میں ان سے سرزد ہوئی بات، جس مقصد کے تحت ہوئی اللہ کو پتا ہے، جس حال میں ہوئی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس واسطے ان کی وہ بات انشاءاللہ مقبول ہوگی، لیکن ہمارے آپ کے کرنے کی نہیں ہے، تو اس واسطے جو غالب کہہ گیا، غالب اردو کا شاعر وہ بھی پھر اس میں آ کے رابعہ بصریہ سے کہہ گیا کہ طاعت میں تا ہے نہ مو انگ بھی خلاف، طاعت میں تا ہے نہ مو انگ بھی خلاف، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بلی کو. تو یہ شعر کہہ گیا کہ تاکہ انصاف جو کرے انسان وہ اللہ ہی کی خاطر کرے, بہت کی خاطر نہ کرے, اس واسطے دوزخ کو بہت کو دوزخ میں ڈال دینا چاہیے. تو یہ گستاخی کی بات ہے, یہ قابل تقلید نہیں ہے. یہ بات رابعہ بصریہ کی اور ان بزرگوں کی قابل تقلید کیا بات ہے؟ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا اللہ میں اتنی اصل کر جنت, وہاں یہ کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کروں. ایک بندے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جنت کا سوال کرے, جنت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہاں ذہن میں یہ رکھے کہ جنت بذاتے خود مقصود نہیں, مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور چونکہ جنت اس کا عنوان ہے, جنت اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے, اور جنت اس کو حاصل کرنا, جنت کو وہ اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنا ہے, اس واسطے مانگے جنت. اللہ مندی حاصل کر جنت بندے کا نام مانگے, یا اللہ میں جنت مانگتا ہوں دولت سے پناہ مانگتا. تو یہ مقام سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے آ گئی, تو آج کر دیتا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ مفید ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باریک بات ہے, کہتے ہوئے بابا کا ٹائم لگتا ہے, لیکن سمجھنے کی بات کہ در حقیقت ابھی حدیث میں آپ نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کر رہے تھے وہ مقصود بالذات جنت نہیں تھی, مقصود بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی. اور وہاں دعا یہ آ رہی ہے کہ اللہ مجھے جنت دے. اگر جنت مقصود نہیں تو مان کیوں رہے؟ اور بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جو رابعہ بصریہ کہہ رہی ہیں وہ بڑے اونچے مقام کی بات ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بجائے اللہ کی رضا مندی طلب ہے, اور جو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا زمانہ ضائع کر دیا, اپنی زندگی ضائع کر دی, وہ بڑے اونچے مقام کی بات ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ جنت دے دیجئے, یہ اس درجے کی بات نظر نہیں آتی. لیکن یاد رکھیے کہ مقام بلند وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, عبدیت کا مقام, بندگی کا مقام. کہ اللہ میں محتاج ہوں آپ کی نعمتوں کا, محتاج ہوں آپ کی جنت کا, میں مانتا ہوں آپ سے وہ جنت. مقام وہی, البتہ ایک فرق, ہم بھی مانگتے ہیں جنت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے, لیکن دونوں کے مانگنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم مانگتے ہیں اس لیے مانگتے ہیں کہ تصور میں آتا ہے کہ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی, وہ باغات ہوں گے اور محلات ہوں گے اور اس میں بے فکری ہوگی اور فرم پھل ملیں گے اور فرم گوشت کھانے کو ملے گا اور بے فکری ہوگی, آرام ہوگا, عیش ہوگا, خوش ہوئیں گے. یہ تصورات اپنی اس نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی وجہ سے مانگتے ہیں ہم آپ. اور سرکار جو مانگ رہے ہیں کہ اللہ اتنی اصل کر جنگنا, وہ اس لیے مانگ رہے ہیں, وہ اس ان ذاتی چیزوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اور خوشنودی کا, اس واسطے مانگ رہے ہیں. دونوں مانگنے میں زمین و آسمان کا فرق. میں مثال عرض کیا کرتا ہوں اور شاید پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے, وہ عید کے دن اپنے بچوں کو, اپنے ساری اولاد کو جمع کر کے عیدی دیا کرتے تھے. تو ہمیں یاد ہے کہ جتنے ان کے صاحبزادے تھے تو وہ سب برسرے روزگار اچھے کھاتے پیتے, الحمدللہ کسی کو کوئی تنگی نہیں, کسی کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن جب وہ دیتے تو سب بڑے مچل مچل کر ان سے مانگا کرتے تھے. اگر پچھلے سال تو اتنی تھی, اس سال اگر تین سال 25 روپے دیے تھے تو اس سال گرانے کا زمانہ ہے, آپ 30 روپے دیے. وہ کہتے نہیں بھائی تم لوگ یہ زیادہ مانگ رہے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اتنے دیجئے, ہر سال کچھ ترقی ہونی چاہیے. تو وہ 25 اور اس کے بجائے 30 ہو گئے, کبھی 30 سے 35 ہو گیا, کبھی 35 سے 40 ہو گیا, کبھی 50 ہو گیا, چلو 50 ہی ہو گئے. تو ہر ایک آدمی باقاعدہ نام کے ساتھ بچل بچل کر اور اپنے اس کے اپنے دلائل پیش کر کے اور بڑے ذوق شوق سے مانگتا تھا کہ دیجیے وہ 50 روپئے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ 50 روپئے کی وجہ سے مانگ رہا تھا, اس کے پاس 50 روپئے نہیں تھے, یا اس وجہ سے مانگ رہا تھا کہ وہ 50 روپئے سے بازار میں جا کر پرانی چیز لے آئیں گے اور بڑا مزہ آئے گا, بلکہ در حقیقت نگاہ اس پچاس روپے کے عدم پر نہیں تھی، نگاہ اس دینے والے ہاتھ پر، جس ہاتھ سے مل رہا ہے، اور جب اس ہاتھ سے مل رہا ہے تو اس کی طرف احتیاط ظاہر کرنے میں لطف تھا، اسے مچل کر مانگنے میں مزہ تھا، اس واسطے وہ مانگا جا رہا ہے، مچل مچل کر مانگا جا رہا ہے۔ تو اور آدمی یہ سمجھے کہ صاحب یہ جو مچل رہے، جس وجہ سے مچل رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ پیسوں کی وجہ سے یہ 50 روپے مانگ رہے ہیں، تو یہ سمجھنا اس کا غلط۔ اصل میں 50 روپیہ بازار تک خود مقصود نہیں، دینے والے ہاتھ اس کی طرف نگاہ ہے، کس ہاتھ سے مل رہا ہے، کس عالم میں مل رہا ہے، خوشی کے ساتھ مل رہا ہے، رضا کے ساتھ مل رہا ہے، اس واسطے وہ نعمت ہے۔ نتیجہ جو دیا وہ خرچ کرنے کا بنایا، اٹھا کر عبادت سے رکھ لیا، یادگار کے طور پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ سے عطا فرمایا تھا، اس کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ 50 روپے کی مقدار مقصود نہیں، بلکہ دینے والے کی دل کا جذبہ، دینے والے کی عطا، اس کی طرف نگاہ۔ ایک آدمی ہے، ایک فقیر ہے، وہ جا کے کہے کہ جی میں مجھے 50 روپے دے دو، جس کے پاس 50 روپے نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، وہ جا کر انہیں سے مانگے کہ 50 روپے دے دو۔ ایک وہ مانگ رہا ہے اور ایک یہ مانگ رہا ہے، بغیر مانگ تو دونوں 50 روپے رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ 50 روپے کی وجہ سے مانگ رہا ہے اور وہ 50 روپے کے دینے والے کی وجہ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور نبی کریم سرور دوار سے بات، جنت وہ بھی مانگ رہے ہیں اور ہم بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم مانگ رہے ہیں ان مزے اڑانے کی خاطر، کہ یہ مزہ اڑائے گا، اور نبی کریم سرور دوار سے بات اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ بھگوان ہے میرے مالک کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا، اس واسطے اس کے اندر ان کو لطف ہے، اس کے اندر مانگنے میں بولا ہے۔ مطلب ایوب علیہ السلام کیا جنرل قدر پیغمبر، کیسے کیسے ان کے اوپر صاحب آئے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ جب صحت مند ہو گئے تو ایک دن نہا رہے تھے تو نہاتے نہاتے آسمان سے سونے کی تتلیاں برسنی شروع ہو گئی، سونے کے ٹکڑے تتلیوں کی شکل میں برسنے شروع ہو گئے، سارا نہانا آنا چھوڑ چھاڑ کے اور وہ سونے کی تتلیوں کی طرف بھاگ پڑے پکڑنے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ ایوب، کیا ہم نے تمہیں ساری نعمتیں نہیں دی، کہ اب بھی تمہیں سونے کی حاجت ہے، یہ سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو سبحان اللہ کیا جواب دیا، فرمایا کہ اللہم لا غنم بی عن برکتی، اے اللہ آپ کی طرف سے جب کوئی برکت نازل ہو میں اس سے چرنا نہیں اختیار کر سکتا، میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، میں تو محتاج ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو مانگوں گا، میں اس کے پیچھے بھاگوں گا۔ اگر یہ آپ نازل فرما رہے ہیں یہ نعمتیں، اب ہوں اس کی طرف سے حیران کروں اسے اور بے نیازی برتوں، یہ میرے بندگی کے شایا نشان نہیں، میری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ نازل فرما رہے ہیں میں تو آگے بڑھ کے لوں گا، تو لے رہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ سونا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آتا ہے میرے مالک کی، وہ نازل فرما رہا ہے۔ اسی کو فرمایا بزرگوں نے کہ کیوں سبا خاص سے من سلطان نے دی، کیوں سبا خاص سے من سلطان نے دی، ہاں پر پڑتے تنا اخبار نے، اگر میرا مالک مجھ سے چاہے کہ میں احتیاط کا اظہار کروں، تنا کا اظہار کروں، تو اس صورت میں تناب کے سر پر خاں، سر تناب کوئی چیز نہیں، میرا مالک جب مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں تباہ کروں تو میں میرے لیے بھی پھر رہا ہے، سودا سلب بھی لا رہا ہے، اپنی روزی بھی کما رہا ہے، یہ سارے کام لگے ہوئے، یہ مقتدی ہے۔ اور جو مقتدی ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کی بھی حالت نہیں، یہاں تک کہ کفار کہتے ہیں کہ مالی حالت رسولی یا کل استحان علیہ فی الاسواق، کہ دیکھو یہ رسول ہے اور یہ بازاروں سے جب پھر رہا ہے سارا سلب دیتا ہوا اور کھانا بھی کھا رہا ہے، یہ تو ہم جیسا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو گیا؟ یہ بھی بازاروں سے پھر رہا ہے، یہ بھی کاروبار کر رہا ہے، یہ بھی بکریاں چرا رہا ہے، یہ بھی گلزوری کر رہا ہے، تو اس میں ہم نے کوئی فرق نہیں۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے مقتدی اور منتہی دونوں ایک جیسے نظر آتے، لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم مقتدی فرض کرو تو اگر بازار میں پھر رہے ہیں، بچوں سے آپ بول رہے ہیں، گھر میں خوشخبری کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور نبی جو یہ کام کر رہا ہے
یا منتحد یہ کام کر رہا ہے وہ یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. یہ جو بازار میں پھر رہا ہے وہ بھی اس لیے پھر رہا ہے کہ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ تم روزی کماؤ, اس لیے پھر رہا ہے. اور یہ جو گھر میں خوشتبی کر رہا ہے وہ بھی اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہو, اس کی غرض سے کر رہا ہے. تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے, اگرچہ ظاہری اعتبار سے دونوں برابر ہو, اور جو ہوتا ہے درمیان میں وہ ان دونوں سے مختلف ہوتا ہے. جو بھی درمیان میں ہے تو اس کے اندر حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ بابا خاص جن راہ محل ہے عبادت میں لگا ہوا ہے, جب اس میں رات کی داری ہو جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا, کسی اور طرح توجہ نہیں ہوتی, کبھی کسی چیز کی طرف داری ہو جاتی ہے, یہ چیز کا حال ہے. لیکن مبتدی اور منتحی کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں. دیکھنے تو حضرت فرمایا کی مثال ایسی ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک دریا ہے اور اس دریا کے ایک کنارے ایک آدمی کا ہے کنارے پر, اور دوسرا آدمی اس دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر کھڑا ہو گیا, یہ بھی کنارے پہ کھڑا, وہ بھی کنارے پہ کھڑا, اور ایک آدمی وہ ہے جو بیچ میں غوطے لگا رہا ہے موج کے درمیان موجوں میں. تو بظاہر سے دیکھنے میں یوں لگے گا کہ جو موجوں میں غوطے لگا رہا ہے یہ ذرا بہادر آدمی, یہ موجوں سے کھیل رہا ہے, طوفان سے لڑ رہا ہے, بظاہر یہ زیادہ بہادر لگتا ہے. اور یہ دونوں ادھر کے کنارے والا بھی اور ادھر کے کنارے والا بھی دونوں لگتے ہیں کہ ساحل سب سارا نے ساحل جن کو کہا جاتا ہے تو ساحل کے اوپر ہے خشکی پر ہے کہ کوئی مشقت نہیں دیکھی ایک جگہ میرا, لیکن یہ معلوم نہیں کہ جو دوسرے کنارے پر کھڑا ہے وہ ان ساری موجوں سے گزر کر ان سارے طوفانوں سے لڑ کر اور پھر پہنچا ہے, اور یہ بےچارا اس کنارے پر کھڑا ہے اس نے تو طوفان کی چکر ہی نہیں دیکھی, اس نے ابھی تک موت کا مقابلہ ہی نہیں کیا. تو اس واسطے دیکھنے میں دونوں ایک سے نکلے لیکن حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق. تو یہ ہم اور آپ بھی دنیا کے کام کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کام کیے, ہم بھی کھاتے ہیں آپ نے بھی کھایا, ہم بھی پیتے ہیں آپ نے بھی پیا, ہم بھی روزی کماتے ہیں آپ نے بھی روزی کمائی, ہم بھی جی بچوں کے ہاتھ سے بولتے ہیں آپ کے ہاتھ سے بولے, لیکن زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ نے اللہ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا اب سیکھنے کی بات فرمایا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا, کوشش کرنے سے محنت کرنے سے آتا ہے. آتی ہے یہ بات کیا کہ ارادہ کر لو کہ ہر کام زندگی کا اللہ جل جلالہ کی مرضی کے مطابق کروں گا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یعنی صرف نماز اور عبادت ہی کو نہیں کہا کہ نماز اللہ کے لیے اور عبادت اللہ کے لیے, بلکہ فرمایا وہ بحیائے اور وہ ماتی, میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے. ایک مرتبہ یہ عزم کر لو کہ جو کچھ ہوگا جو کچھ کروں گا اللہ کے لیے کروں گا, روزی کماؤں گا تو اللہ کے لیے, بچوں سے بات کروں گا تو اللہ کے لیے, بیوی کے ساتھ معاملہ کروں گا تو اللہ کے لیے, اور اپنے نفس کو آرام دوں گا, نیند سو سلاؤں گا تو اللہ کے لیے, کھلاؤں گا تو اللہ کے لیے, پلاؤں گا تو اللہ کے لیے. کیونکہ یہ زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے, صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے. کھانا پھر بھی ملے گا اور نیند پھر بھی ملے گی, لیکن جب ایک مرتبہ یہ طے کر لیا کہ یہ کھانا میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا دل چاہ رہا, بلکہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کا بھی تمہارے نفس کا بھی کوئی حق ہے, اور اس حق کی ادائیگی کرو گے تو اس سے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں مدد ملے گا. تو یہ کھانا یہ اللہ کے لیے ہو, روزی کمانے نکلے تو یہ نہ سوچو کہ اس لیے کہ تاکہ بہت بڑا مند بن جاؤں, بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق میرے ذمہ عائد کیے ہیں بیوی کے بچوں کے, اس کا حق ہے کہ میں یہ کام انجام دوں, تو اس غرض کے لیے نکلو. تو اپنی نیت کو بدلنا, اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا یہ انسان کے اختیار میں ہے, لیکن اختیار استعمال کرنے سے ہوتا ہے, مشق کرنے سے ہوتا ہے, محنت کرنے سے ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ سے کرو فرماتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا کہیں یہ آج کل تصویریں نکلی ہیں, ایسی تصویریں ہوتی ہیں وہ سہ آبادی تصویریں کہلاتی ہیں, کہ ایک طرف سے اگر دیکھو تو ایک چیز نظر آ رہی ہے, دوسری طرف سے دیکھو کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے. ایک طرف سے دیکھو مسجد حرام کی تصویر, دوسری کنارے سے جا کے دیکھو تو وہی مسجد نبوی کی تصویر, تیسری طرف سے دیکھو تو وہ بیت المقدس کی تصویر. ایسے دیکھے ہوں گے نا کبھی کبھی ایسی تصویر ہے, وہ ایک تصویر ادھر سے دیکھ رہے ہو تو مسجد حرام, ادھر سے دیکھ رہے ہو تو مسجد نبوی. تو حضرت فرما دیتے ہیں کہ یہ زاویہ نگاہ کے بدلنے کی بات, کہ یہی دنیا, یہ دنیا جس کے اندر لگے ہوئے ہو اس کو اگر اس نقطۂ نظر سے انجام دو غفلت کے ساتھ, بے پرواہی کے ساتھ, اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, تو یہ دنیا ہے. اور یہی کام اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لو, تو یہی چیز, یہی دنیا دین بن جاتی, یہی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ پیدا کرے. لیکن ہوتا ہے بس تو فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ پتہ نہیں سال اسال اس طرح مشق کی ہے کہ گھر میں پہنچے, کھانا لگا, کھانا دیکھا سامنے آیا, اچھا لذیذ کھانا, عمدہ پکا ہوا, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, دل بھی چاہ رہا ہے کھائیں. فرمایا ایک لمحے کے لیے رک جائے, دل چاہ رہا ہے کھانا کھائیں, ایک لمحے کے لیے رک جائے, نہیں کھائیں, دل کے چاہنے کی خاطر نہیں کھائیں. دوسرے لمحے دل میں تصور لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ اللہ کی نعمت کو شکر ادا کر کے تناول فرماتے تھے. اب اتباع سنت کی نیت کر کے کھائیں گے تو وہی کھانا ایک لمحے پہلے کھاتے اس نیت کے ساتھ, مباحثہ جائز تھا لیکن وہ دنیا, اور یہ نیت کر لی کہ یہ اتباع سنت میں کھا رہا ہوں نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہی کھانا دین بن جائے, زاویہ نگاہ سے بدل. فرمایا گھر میں داخل ہوئے بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا, دل چاہ بوجھ اٹھا لیا, دل چاہ رہا ہے کچھ, دل کا تقاضا ہوا سب کی خواہش بھی بوجھ میں اٹھا لے. فرمایا نہیں اٹھائیں گے اس خواہش کے تحت, نہیں اٹھائیں گے. دوسرے گھر ہے دل میں تصور لائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے, اور جب کوئی بچہ سامنے آتا تو اس کو اس کے ساتھ محبت سے قدر پیش آتے تھے, یہاں تک کہ خطبے کے دوران حضرت حسن تشریف لاتے خود ممبر سے اتر کے ان کو گود میں لے لیتے تھے. تو یہ سنت دل میں لاؤ, حضور کرتے تھے یہ کام, لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کروں گا, اٹھاؤں گا بچے, بچے کے ساتھ کھیلوں گا. تو وہی بچے کے ساتھ کھیلنا ایک لمحے پہلے کرتے تو دنیا, اور اب کیا تو یہ دین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا سامان ہے. فرمایا کہ اس طرح فرما دیتے کہ سال ہر سال مشق کی ہے, بستر پر پہنچے نیند آ رہی ہے, خیال ہے کہ بستر آرام دے تو سو جائیں, اگر نہیں سوئیں اس نفس کی خواہش کے مطابق, خواہش کی وجہ سے نہیں سوئیں, لیکن تصور کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کہاں پر رکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتنا لے آئی نہیں کہا رہی تھا حق کر, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اب سوئیں گے. تو یہ سونا یہ اتباع سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میاں دین تو سارا زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے, نہ زاویہ نگاہ بدل لو, یہی دنیا دین ہے, یہ کام کر کے دیکھو مشق کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ سال ہر سال کس طرح مشق کی ہے الحمدللہ, اور مشق کرنے کے نتیجے میں الحمدللہ اب جب خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ یہ کام اتباع سنت کا ہے اس لیے انجام دے دیا. یہ ہے مانا محیایا و مماتی للہ رب العالمین, رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں. پھر انسان کی زندگی یہ ساری کی ساری دین بن جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور فرمایا کہ لیکن مشق سے آتا ہے, مشق کرنے سے ہوتا ہے, بار بار اپنے نفس کو قابل بنانے سے ہوتا ہے. شعر پڑھا کرتے تھے کہ جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش, جگر پانی کیا ہے مدتوں غم کی کشاکش میں, کوئی آسان ہے کیا خو کرے آزار ہو جا. تو یہ مدتوں یہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو عادی بنایا ڈالا, عادت ڈالی, یہ عادت ڈال لی جائے کوئی مشکل کام نہیں, وہی ہے, وہی کھانا ہے, وہی پینا ہے, وہی سونا ہے, وہی روزمرہ کے مشغولیات ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی اگر آپ کی عادت ڈالی نیت درست کرنے کی تو یہ سب دین بچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو اس پر عادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, حدیث چلی تھی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت کے ساتھ عبادت فرمایا کرتے تھے رات کی کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. میں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ یعنی بھول چوک وہ سب معاف ہو چکی, اس کے باوجود آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن. ایک پہلو اس حدیث کا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ مقصود عبادت سے, مقصود اصلی عبادت سے وہ جنت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. جنت اس لیے مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا عنوان ہے, اس لیے اعراض نہیں کرنا اس سے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اصل ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو اس میں اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شکر کی حقیقت بیان معلوم ہو گئی, شکر کے معنی پتہ چل گیا. شکر کیا تھی؟ یعنی شکر صرف زبان سے کہ یہ کہہ دینے کا نام نہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے, صرف یہ بات کافی نہیں کہ کیا تو کیا کہ الحمدللہ, لیکن جو نعمت ملی جس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے اس نعمت کو خرچ کرنا ہے اللہ کی معافیت میں, معاذ اللہ. تو یہ کیا شکر ہوا, یہ کیا شکر ہوا؟ ایک شخص نے آپ نے آپ کو دو بدن ایک ریوالور لا کے دے دیا کہ بھائی تمہارے کام آئے گا کسی وقت, آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لے کر اسی سے اس کو شوٹ کر دیا. یہ شکر ہوا کہ زبان سے شکر تو کہہ دیا کہ بہت بہت شکریہ, لیکن اسی ریوالور سے اس کا کام تمام کر دیا. تو یہ کیا شکر ہوا؟ جو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا اس کو اس کی نافرمانی میں اس کے خلاف کام میں سر بگر کر لیا تو یہ تو شکر تو نہ ہوا. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے نہ کہے, دل سے اعتراف کرے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا, اے اللہ آپ نے یہ نعمت مجھ کو عطا فرمائی, میرے استحقاق کے بغیر تو حد تک امکان کوشش کروں گا کہ یہ نعمت آپ کی نافرمانی میں استعمال نہ. تو یہ شکر جو فرما رہے ہیں کہ میں شکر کر رہا ہوں عبادت کر کے, تو یہ شکر میں الحمدللہ کہہ دیں تو بھی ہو جاتا شکر کے نہیں, لیکن سرکار دعا نے اس پر اتفاق نہیں فرمایا بلکہ اپنے عمل کو شکر قرار دیا, جس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح شکر قولی ہوتا ہے اسی طرح شکر عملی ہوتا ہے. عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں ان نعمتوں کو اس کی رضامندی کے کام میں استعمال کیا جائے, اس رضامندی کے خلاف استعمال نہ. آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو اس کو یہ ہے کہ جب تصور آئے کہ اللہ آپ نے مجھے آنکھ عطا فرمائی, بینا ہی عطا فرمائی, کتنے لوگ اس سے محروم ہیں نہ بینا ہے, تو اے اللہ بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی, زبان سے کہہ دیا کہ اللہ آپ کا شکر. ٹھیک ہے یہ جزوی شکر ہو گیا, لیکن اصلی شکر یہ ہے کہ جب نعمت اس کی عطا فرمائی ہوئی ہے آنکھ, تو یہ آنکھ سرکاری مشین ہے, یہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو, یہ ایسی جگہ پر استعمال نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرے. اے اللہ آپ کا بڑا شکر کہ آپ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی, میری زبان سلامت جو چاہتا ہوں بول سکتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہیں, زبان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہا جاتا. اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے مجھے عطا فرمائی, جزوی شکر ہو گیا, لیکن اصل شکر یہ ہے کہ اللہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جو بہت سو کو میسر نہیں ہے, تو یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کسی اور کام میں استعمال نہ ہو, اس سے جھوٹ نہ نکلے, اس سے غیبت نہ نکلے, اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, اس سے کوئی کلمہ معاذ اللہ کفر کا یا فسق کا زبان سے نہ نکلے, یہ ہے اصل شکر. تو اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ زبانی شکر جزوی شکر ہے, اصل شکر ہے جو عمل سے ہو, جو فعل سے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عزم تھا. تو اس واسطے اس طرح توجہ دلا دی ساری نعمتوں کا حق شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں استعمال کیا, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے. اور ایک استغفار جو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ایک استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا کہ اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیتک, کہ اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا فرمائی تھی, لیکن ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے میں نے غلط استعمال کیا, آپ کے گناہ کے کاموں میں استعمال کیا, اے اللہ میں اس پر استغفار کروں. تو کرنے کا کام کیا ہوا ہے ساری نعمتوں میں, کہ اول زبان سے شکر, دوسرے اپنے اعمال اور افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق بنانے کی فکر, اس کے ذریعے شکر, اور اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو استغفار کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے اس نعمت کو آپ کے مرضی کے خلاف استعمال کر لیا, اے اللہ مجھے معاف کروا دے. استغفار کر لیا سچے دل سے تو انشاءاللہ جو کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کروا دے. تو اس حدیث نے شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا, اس کی حقیقت بھی بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا, اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستعينك على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوبی عالمیا ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کے متعلق احباب سب کو اپنی رحمت سے اپنی رضائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کی معافیتوں سے منکرات سے گناہوں سے ہمارے متعلقین گھر والوں احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما, بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما. یا اللہ نفس و شیطان سے مغلوب ہے ان پر غلبہ عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام تعلقات پر غالب فرما. یا اللہ اپنے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.